بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب فیض یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں کچھ پڑھا جاتا ہے. 17ویں مجلس پڑھی جا رہی ہے. یہ مجلس جمعہ کی صبح 14 ذی القعدہ کو آپ کے مدرسہ ہے معمورہ میں اللہ باتیں مانگ کر بیٹھے کہ جو اللہ نے اس میں تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفسانی آلائشوں سے پاک ہو جائیں, طبیعت کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں, زمانے کی گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں, اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے جو شیطان مسلط ہو جاتا ہے وہ آلائشیں ڈالتا رہتا ہے, اس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں اور یہ صاف اور شفاف ہو کر اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے بنیں, اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاکید ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. پچھلے اتوار کو جہاں چھوڑا تھا چند سطریں پھر اس کی پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں ساتھ ہو اللہ عز و جل اور اس کے رسول اور اس کے نیک و کار بندوں کے, ان کی تعظیم و تکریم و احترام کر کے, کہ یہی ان کے ساتھ رہنا ہے. اگر تم فلاح چاہتے ہو تو جو کوئی بھی تم میں سے میرے پاس آوے وہ حسن ادب کے ساتھ آئے ورنہ نہ آیا کریں. پچھلی اتوار بار تفصیل سے تو ہو گئی اس پر. یہ ارشاد کن کے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کن کے لیے جو اس وقت آپ کی مجلس میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے آیا کرتے تھے, جو نفس کے تزکیے کے لیے, دل کے تصفیے کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ ان کا تزکیہ ہو رہا ہے, ان کا تصفیہ ہو رہا ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے, مقصود کو حاصل کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا مقصود تو یہ ہوتا تھا نا, دل کے اندر اس پاکیزگی کو حاصل کرنا, اس قوت کو حاصل کرنا, اس ہمت کو حاصل کرنا جو شریعت مطہرہ پر ڈال دے, یعنی اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں. کو جب تقرب ملے گا اس کی رضا ملے گی, اس کی خوشنودی ملے گی تو اس کی مان کر ملے گی, اس کی نافرمانی کو چھوڑ کر ملے گی. اور یہ جو نفس کی رکاوٹیں ہیں اور جو شیطان کی رکاوٹیں ہیں جو انسان کے اپنے اندر ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے اور بے بسی ہو جاتی ہے, اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت. تو اس لیے اس پر فرما رہے ہیں, یہ خطاب ان کا اپنے ان مریدین کے ساتھ ہے, تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رہو, اللہ عزوجل کے ساتھ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کے نیکوکار بندوں کے ساتھ, ان کی تعظیم و تکریم احترام کر کے. یعنی جو ملے گا, جو برکت ملے گی اگر ان کا احترام دل میں ہوگا, ان کی عظمت دل میں ہوگی, ان کا ادب دل کے اندر ہوگا تو پھر وہ برکات ملے گی جس سے استعداد بڑھے گی. کہ ان کے ساتھ رہنا یہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو جو کوئی بھی میرے پاس آوے تو اس نے ادب کے ساتھ آئے ورنہ نہ آیا کرے, یعنی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ادب نہیں ہے, اس نے ادب نہیں ہے تو پھر وہ برکت حاصل ہوگی نہیں تو فائدہ نہیں ہے، تو آنا کیا ہے نہ آنے کے برابر ہوگی. اس لیے فرما رہے ہیں تم تو حرم کے فضولیات میں رہتے ہو. اب یہ ان کا تجربہ بتا رہا ہے، ان کا مشاہدہ بتا رہا ہے جو اللہ نے ان کو فراست دی ہے. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اگر تاریخ کو دیکھیں تو بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا، لیکن چونکہ مجمع میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، صحیح نیت کے ساتھ صحیح وہ تو چند ایک ہی ہوتے ہیں، اور بہت سا مجمع ویسے ہی آ رہا ہے یا کچھ آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر میں وہ طلب ہی نہیں ہے، نہ ان کے اندر حسن ادب ہے، اس لیے جھنجھوڑ رہے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس لیے جملے جو کہے جا رہے ہیں کہ تم تک فضولیات پہ رہتے ہو، فضولیات کی عادت پڑی ہے وہی خیالات کے اندر ماحول کے اندر جو ہے. اس کی سماتے جتنی دیر میرے پاس نہ ہو اس پر فضولیات چھوڑ دو. اگر چاہتے ہو اپنے دل کی اصلاح کے لیے اگر آئے ہو، قصد یہی ہے، وہ فضولیات جو ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں گھسیں یا چلتی رہتی ہیں یہاں تو چھوڑ دو. کیوں؟ آگے بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات اس وقت مجمع میں وہ فرشتے ارواح طیبات ہوتی ہیں جو ایسے احترام اور حسن ادب کے لائق ہیں جو تمہاری عقل و وہم سے باہر ہیں. اب یہ بات ایک ایسی کہی جا رہی ہے جو ہماری عام عقول سے باہر ہے. بھی میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں کوئی حلقہ لگتا ہے تو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں تو ثابت ہوگی. اب ہم بیٹھے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھ کے یہ گمان حالب کرنا چاہیے کہ اب ملائکہ نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اب اس میں کہتے کچھ ارواح، یہ خرق عادت کے طور پر اللہ پاک بعض اوقات بعض ارواح کو استعمال فرماتے ہیں تربیت کے لیے، مثل ملائکہ کی آثار بتاتے ہیں، احوال بتاتے ہیں. ہمارے اقابر اسلاف نے بعضوں نے مشاہدہ بھی کیا، لیکن یہ عام نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں بسا اوقات مجمع میں فرشتے اور ارواح طیبات، وہ پاکیزہ ارواح جن کو اللہ نے مثل ملائکہ کے لیے خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ یہاں موجود ہیں اور وہ قابل احترام ہیں اور حسن ادب کے لائق ہیں جو تمہاری اصل رہ سکتا، کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا. اب جس کو تو نظر آ رہا ہے وہ تو ادب کرے گا، اب جو پہچانتا ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا. اس لیے اس کو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری عقل وہم سے بہر ہے. آگے سے فرماتے ہیں باورچی اپنے پکائے ہوئے کھانے کو پہچانتا ہے، نان بھائی اپنی روٹی کو پہچانتا ہے، سنا اپنی صنعت کو پہچانتا ہے، اور دعوت کرنے والا ان کو پہچانتا ہے جن کی دعوت کی ہے اور جو آ کر شریک ہوئے. اسی طرح اہل بصیرت ارواح اور ملائکہ کو پہچانتے ہیں. آپ نہیں پہچانتے، آپ لوگ نہیں پہچانتے، لیکن اہل بصیرت جن کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے وہ بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں. تمہاری دنیا نے تمہارے قلوب کو اندھا بنا دیا ہے، پس تم کو ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب ہم فیصلہ کر دیں گے کہ میں تو نظر نہیں آتا کہ ہے ہی نہیں. یہ تمہارے تمہاری دنیا نے تمہارے قلوب کو اندھا بنا دیا ہے. یہ دنیا کی محبت جو دل میں گھسی ہوئی ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہی ختم ہوئی پڑی ہے، شریعت مطار پر چلنے کی وہ صلاحیت ہی ختم ہوئی پڑی ہے، بس دنیاوی لذات اور مزے کے پیچھے ایسے منہمک ہو کے لگے ہوئے ہیں، اس سے وہ صلاحیت ختم ہوگی، دل اندھے ہو گئے، اس لیے نظر کچھ نہیں آتا. ڈرو دنیا سے کہ اول وہ تم کو اپنے نفس پر آہستہ آہستہ قدرت دے گی، یہاں تک کہ تم کو لپیٹ لے گی اور آخر میں تم کو ذبح کر ڈالے گی. اول تم کو اپنے شراب اور بھنگ پلا کر متوالا بنائے گی، اس کے بعد تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گی اور آنکھوں میں گرم سیخوں کی سلائی پھیرے گی. پھر جب قبر میں پہنچ کر بھنگ کا نشہ اتر جائے گا اور ہوش آئے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ ہے انجام دنیا سے محبت رکھنے کا اور اس کے پیچھے دوڑنے کا اور اس کے اکٹھا کرنے کی حرص کرنے کا، اور یہ ہے اس کا برتاؤ، پس بچو اس سے. اب یہ اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرما دے. کیا پھر ڈرو دنیا سے کہ اول وہ تم کو اپنے نفس پر آہستہ آہستہ قدرت دے گی. یہاں تک کہ تم کو لپیٹ لے گی اور خیر میں تم کو ذبح کر ڈالے گی. اول تم کو اپنی شراب اور بھنگ پلا کر متوالا بنائے گی. اس پر فریفتہ ہو جاؤ گے اور پھر کیا کرے گی؟ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گی، آنکھوں میں گرم سیخوں کی سلائی پھیرے گی. لیکن اس نشے میں احساس نہیں ہوگا، یہ کام ہوتے رہیں گے، یہ نقصان ہوتا رہے گا، لیکن وہ جو جیسے انستھیزیا دے دیتے ہیں نا، اب اس کے بعد آپریشن ہوتا ہو رہا ہے. اب نقصان ہوتا جا رہا ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ بھنگ کا نشہ یعنی دنیا کی محبت کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہے. آج ہم غور کر لیں، یہ ایک تشبیہ ہے، ایک سمجھانے کا انداز ہے. بات ہزار سال پہلے کی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے اس کو بتایا جا رہا ہے. آج ہم بھی پل پڑے ہوئے اس دنیا کی محبت میں، اس مادی لذات نے ہمیں اتنا ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے. اگر ہم غور کرو ہماری ترجیحات کیا ہیں، آج انہی کا اصول، ہماری پریشانی ان کا نہ حاصل ہونا یا ان میں کمی آنا. وہ ایک ایسی دھن سوار ہے ہر ایک کے اوپر، بچپن سے ہی بچوں کے تعلق سے اس کی ذہن سازی کسی پر ہو رہی ہے. یعنی دنیا کے اندر ہی منصب حاصل کرنے، دنیا کے اندر ہی عزت حاصل کرنی، دنیا کے اندر ہی ان لذات کا حاصل کرنا ہے، اور جو حقیقی لذات ہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں، التفات بھی نہیں. جو مقصد زندگی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. یہ نشہ چلا ہوا ہے، اس نشے میں چل رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے ہمارے اندر میں، استعداد کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، آمادگی نہیں ہوتی. اچھے بھلے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی سنت کے اتباع کی طرف آمادگی نہیں ہے، شریعت پر چلنے کی آمادگی نہیں ہے. ہمارے احوال بتا رہے ہیں، دینی گراؤنڈوں کے اندر بھی میلانات کس طرف جا رہے ہیں، وہ ایک نشہ چل رہا ہے. اس لیے تمیز یہ نہیں ہے، مال کے کمانے کی دھن اتنی سوار ہے کہ اس میں جائز ناجائز کی فکر ہی نہیں. لوگوں کو دیکھ کر کے وہ کما رہے، ہم بھی اسی حوق کے اندر مرے جا رہے ہیں. بات کو بدلنا، معاملے کے اندر گڑبڑ کرنا فن بن گیا، دھوکہ دینا فن بن گیا. تو اس کا نقصان ہو رہا ہے لیکن نقصان کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، کیوں کہ نشہ چڑھا ہوا ہے. اور وہ نشہ کب اترے گا؟ تمہارے قبر میں جا کر. بس جب قبر میں پہنچ کر بھنگ کا نشہ اتر جائے گا، جب سرجری ہوتی ہے نا، انستھیزیا دے دیتے ہیں نا، ہے اور سارا کام ہوتا رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اور جب انستھیسیا کا اثر ختم ہوتا ہے پھر بے شک کتنے پین کلر بھی دے دیں لیکن پتہ چل جاتا. مریض کو پوچھ کے دیکھو کیا بیت گیا, پھر وہ چلاتا ہے, پھر اس زخم کی اس کی ہیلنگ کے لیے ایک اچھا خاصا وقت ہے, مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے جیسے, لیکن اس وقت اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس وقت ہمیں بھی اس دنیا کی محبت کے نشے نے ایسا مخمور کیا ہوا ہے کہ ہمارا روحانی طور پر نقصان ہو رہا ہے, روح زخمی ہو رہی ہے, کچوکے لگ رہے ہیں, اندازہ نہیں ہے. لیکن قبر میں جانے کے بعد جب یہ نشہ اتر جائے گا پھر پتہ چلے گا, ہوش آئے گا. اس قسمات تم دیکھو گے کہ اس دنیا کی اس محبت کے نشے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یا جس کو تمثیل دی ہے نا کہ یہ ڈرو دنیا سے کہ اول تو تم کو اپنے نفس پر ایسا قدرت دے گی, یہاں تک تم کو لپیٹ لے گی, اخیر میں تم کو ذبح کرے گی. پہلے متوالا بنائے گی, پھر ہاتھ کاٹے گی, پاؤں کاٹے گی, آنکھوں میں گرم سلائی, یعنی پھر وہ سارے جتنے کچوک کے لگائے ہیں یہ نشہ اترے گا تو اس کو پتا چلے گا کیا. تو فرماتے ہیں, اس لیے فرماتے ہیں یہ ہے انجام دنیا سے محبت رکھنے کا, اور اس کے پیچھے دوڑنے اور اس کے اکٹھا کرنے کی حرص کرنے کا, اور یہ ہے اس کا برتاؤ, بس بچو اس سے. اب ہم گھبرا جائیں گے کہ یہ تو کہا کیا کہا جا رہا ہے, ہمیں تو بڑی محبوب ہے, ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تھوڑا سا دنیا کی حقیقت پر غور کر لیا جائے. اکثر عرض کیا جاتا ہے دنیا ہے کیا چیز, جس کی یہ ساری بتائی جا رہی ہیں یہ نقصانات, دنیا ہے کیا. اللہ والوں نے اس کو بھی کھولا ہے, تجربہ کاروں نے اس کا بھی مشاہدہ کر کے اس کے بھی, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں, اللہ والے وہ بھی گزرے ہیں جو اپنے زمانے کے اندر گیا, اللہ نے ان کو بھی ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی. وہ فارسی کے اندر اس زمان میں جو رائج زبان تھی, اس میں مثنوی شریف نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی. حضرت ہم فرمایا کرتے تھے حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ تین کتاب البیلی, قرآن شریف, بخاری شریف اور مثنوی شریف. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ مستقل کی چیز ہے تو اسی کی, یعنی قرآن کے علوم ہے, احادیث کے علوم ہے. یہ بھی دل کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان سے کلوائی ہیں باتیں. تو ایک جگہ فرماتے ہیں خود ہی دنیا کے تعلق سوال قائم کر کے, چیز دنیا کیا ہے پوچھتے ہیں, چیز دنیا, خود ہی جواب دیتے ہیں, از خدا غافل بدن, اللہ سے غافل ہو جانا. دنیا کیا ہے, چیز دنیا کیا ہے, از خدا غافل بدن, نئے قماش و نقراؤ فرزند زن. یہ لباس, کپڑے, زیور بیوی بچوں کا نام نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں اسی کو دنیا سمجھتے ہیں. تو ایک شیر کے اندر جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, یعنی جو اللہ نے جائز خواہشات ہمارے اندر میں رکھی ہیں ان کو شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز طریقے سے حاصل کرنا, استعمال کرنا, ان سے فائدہ اٹھانا یہ دنیا نہیں ہے. کیوں کہ شریعت مطہرہ جو متعین کر دی ہیں چیزیں, جو ہے جو اللہ پاک جن کی اجازت دی ہے ان کو استعمال کرو گے. من حرم زینت اللہ, قرآن میں اللہ کہہ دیا کہ زینت کس, جو جائز زینت ہے کس نے حرام کی ہے. تو جائز زینت کو اختیار کرنا, جائز خواہشات کو پورا کرنا جائز طریقوں سے, کس کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر، اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر. اور یہ بات ایسی ہے جو شروع شروع میں فوراً سمجھ میں آتی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ ڈالنا صدقے کا ثواب ہے، بیوی سے صحبت کرنے پر صدقے کا ثواب ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریاس کیا تھا کریں اپنے نفس کی چاہت پوری، اس پر ثواب. تو فرمایا نطفے کو حرام جگہ رکھو تو گناہ ہے یا نہیں، تو جائز جگہ رکھو تو ثواب. تو یہ جو جائز خواہشات ہیں ان کی تحصیل کے لیے جائز طریقوں کا اختیار کرنا، یہ دنیا نہیں بنے گی. دنیا کب بنے گی؟ ناجائز خواہشات پوری کریں گے یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کریں گے. اس چیز دنیا اس خدا غافل بدل، دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے، یعنی اس کی شریعت متحرہ کی دھجیاں اڑا کر پھر حاصل کر رہے ہوں. یعنی کمانا تو فرض ہے نا، اب کمانا اگر فرض ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مستقل ہے، یہی فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ کہ قصب حلال ہے، حلال کا تو قصب حلال کہاں ہے، لیکن کس کے بعد؟ فرائض کے بعد. اب فرائض کو ترک کرتا چلا جائے، نمازیں قربان کر رہا ہے، زکات ادا نہیں کر رہا، حج فرض ادا نہیں کر رہا، اور کمانے میں لگا، یہ فریضہ ہے. تو حدود و قیود ہیں. تو یہاں جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ اس کی جا رہی ہے کہ جو پل پڑتے ہیں اس کے پیچھے لوگوں کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے، یعنی ناجائز لذتوں کا حصول اور جائز لذتوں کے لیے ناجائز طریقوں کا استعمال کرنا، اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہے دنیا کی محبت رکھنے کا انجام. جب محبت اتنا غلبہ کر جائے کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہے، پھر یہ انجام ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اب نہیں سمجھ میں آ رہی تو پتہ چل جائے گا جب رشا اترے گا. پھر آگے فرماتے ہیں صاحبزادہ، پہلے بھی عرض کیا کہ صاحبزادہ خطاب جو ہے ان کا اپنے مرید کے ساتھ ہے، میرے بیٹے کہتے نا دنیا سے کچھ بھی محبت رکھے گا تو ہرگز تجھ کو فلاح نصیب نہ ہوگی، کچھ بھی رکھے گا. اور اے حق تعالی کی محبت کے مدعی، جب تک تو آخرت کو یا حق تعالی کے سوا کسی ایک چیز کو بھی محبوب سمجھے گا تو ہرگز تجھ کو فلاح نہیں ہوگی. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ تو دعویٰ تو کر رہا ہے، کس کی؟ حق تعالی کی محبت کا مدعی فرمایا ہے. اے حق تعالی کی محبت کے مدعی کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جب تک تو آخرت کو یا حق تعالی کی حق تعالی کے سوا کسی ایک چیز کو بھی محبوب سمجھے گا تو اس کو حرگز فلاح نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، اتباع سنت کے مقابلے میں اگر یہ محبتیں تجھ پر غالب آ گئی فلاں نصیب نہیں ہوگی. اور یہ ہر وقت امتحان یہی مغلوب ہو جاتے ہیں انہیں چیزوں سے، راج سے، رسم و رواج سے، برادری کے رسم و رواج سے، اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، باپ کا شریعت کا ٹکراؤ جب آتا ہے اس وقت اندر میں یہ محبتیں گھسی ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت مغلوب ہو کر کیا تو فلاں نصیب نہیں ہوگی. عارف محب نہ اس کو محبوب رکھتا ہے نہ اس کو، اور نہ حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو. یا پھر عارف لفظ آ گیا ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. اللہ کی معرفت کیا؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو، جس نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی اطاعت بوجھ نہیں ہے، پھر گرانی نہیں ہے، پھر اشکال نہیں ہے، پھر اعتراض نہیں ہے، پھر بے ہمتی نہیں ہے، پھر سستی نہیں ہے، جی ہمارا بھی جی چاہتا لیکن کیا کرے جی سستی ہو جاتی ہے جی, صبح کو اٹھنے میں سستی ہو جاتی, تہجد کو جی چاہتا سستی ہو جاتی ہے, پھر سستی نہیں پھر چستی ہے, پھر تو اندر سے ایک تحریک اٹھتی ہے, ایک حرکت ہوتی ہے اس کو. کیونکہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو کسی چیز سے اس درجے کی محبت جتنی اللہ سے ہوگی, جب اس کی محبت حق تعالیٰ کے ساتھ کامل اور محقق ہو جاتی ہے تو دنیا کی عیش جو اس کے مقصود میں ہے مبارک اور خوشگوار بن کر ان کے پاس آتے ہیں. یہ جو ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ دین پر چلو گے شریعت پر چلو گے تو دنیا نہیں ملے گی, یا دنیا پھیکی پھیکی ملے گی, دنیا کے مزے نہیں ملیں گے, یہ ایک ڈالتا ہے کبھی نا کہ دینداروں کی زندگی خشک زندگی ہے, خشک زندگی نہیں ہے, بلکہ جتنی لذت دنیاوی ان چیزوں سے دیندار اٹھاتا ہے دنیا دار نہیں اٹھاتا. یہاں اسی کو فرما رہی ہے کہ جب اس کی محبت حق تعالیٰ کے ساتھ کامل اور محقق ہو جاتی ہے تو دنیا کے ایش جو اس کے مقصود میں کوئی قسمت پہ لکھ دیا اللہ نے کس نے کھانا ہے یہ پینا یہ پہننا یہ ساری کے سارے ہے, یہ خوشگوار بن کر اور مبارک بن کر اس کے پاس آتے ہیں. اب اس کو اس میں وہ ایک لذت آئے گی, وہ سرور آئے گی. اور اسی طرح جب وہ وفات پا کر آخر میں پہنچے گا تو تمام چیزیں جن کو اپنے پسے پشت چھوڑ گیا تھا سب حق تعالیٰ کے دروازے کے پاس دیکھے گا, اس سے پہلے وہاں حاضر ہو گئی. یعنی اللہ کی محبت میں معمور ہو کر اللہ کی حکم کے تعمیل کے اندر ایسی خواہشات کو چھوڑا جو اس کے بس میں نہیں تھی, جائز طریقوں سے ملنی ممکن نہیں تھی, اس نے قربانی دی, ان لذتوں کے سور میں پل نہیں پڑا, وہ اس کا حاصل نہیں کر سکا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں اس سے پہلے اس سے بہترین طریقے پر موجود ہوگی. تو دنیا میں جو نہ ملا اس کا الگ بھی جب ساتھ پا کر آخر سے پہنچے گا تو وہ تمام چیزیں جن کو اپنے پشت کے پیچھے چھوڑ گیا سب حق تعالیٰ کے دروازے پر دیکھے گا کہ اس سے پہلے ہی حاضر ہوگی. اس لیے اس نے اللہ عز و جل کے ہی کے لیے چھوڑا تھا. حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہ چیزیں جو ان کے مقصود میں ہیں عطا فرماتا ہے اور وہ یکسو ہوتی ہے, اس لیے لذت زیادہ آئے گی, مزہ زیادہ آئے گا, سرور زیادہ آئے گا. عجیب بات فرماتے ہیں, قلوب قلوب کے حیض جن میں دلوں کو مزہ آتا ہے باطنی ہے, اور نفس کے حیض ظاہری ہیں. یعنی یہ لذت جس کی بتایا جا رہا ہے نا, یہ قلوب کی لذت ہے, یہ چھپی چیز ہے. پس جب تک نفس کو اس کی حیض والی چیزوں سے نہ روکا جائے تو قلوب کے حیض دینے چیزیں حاصل ہوتی, مزہ نہیں ملے. نفسانی مزہ تو ملے گا, معصیت کر کے نافرمانی کر کے نفس کو مزہ تو مل جائے گا, ہاں, لیکن جو اصلی مزہ ہے جو چھپا ہوا ہے وہ دل کا مزہ ہے. وہ دل کا مزہ تو کب ملے گا جب نفسانی مزے کو چھوڑے گا. دیکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا گیا جس کا کہ جب یہ نگاہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حرام کی چیز کو دیکھنے سے رک جائے, یعنی اپنی نگاہ کو روک لے, تو ایسی ایمان کی حلاوت اللہ عطا فرمائے گا کہ اس کا دل اس کی لذت کو محسوس کرے گا. اب ہم کہتے ہیں مزہ دیکھنے میں ہے, نفسانی مزہ ہے, لیکن جو روحانی مزہ ہے جو دل کا مزہ ہے اس کے مقابلے مزہ کوئی چیز نہیں. لیکن ہم اسی کو فریبتا کو ہم نے اس کو چکھا نہیں ہے, اس کو چکھنے کے لیے دل کے اندر بیداری چاہیے, دل کو محنت نہیں کی, اسی کو فرما رہے ہیں. جب تک نفس کو اس کی حض والی چیزوں سے نہ روکا جائے تو قلوب کی حض والی چیزیں سیم نہیں ہوتی, ہم پھنسے ہوئے اسی کے اندر. اور جب نفس اپنے حضور سے رک جاتا ہے تو حضور سے قلب کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب قلب بھی اپنے ان حضور سے جو حق تعالیٰ کی طرف سے استغنا برتا ہے کہ مجھے یہ بھی درکار نہیں بلکہ مجھے تو میرے مولا میرا مولا درکار ہے, تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. یہ پھر اگلا درجہ آ گیا, ہم تو نفسانی ہوتے ہیں پھنسے ہوئے ہیں نا, اس لیے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ اونچے درجے کی بات اور کہہ دی. نفسانی مزوں سے رکیں گے تو روحانی مزے جو دل کے ملیں گے جو اس سے زیادہ اعلی ہیں, پھر ان مزوں کو چکھنے کے بعد پھر ایک اور مزہ بیدار ہوگا, وہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ کے جو مزوں کا پیدا کرنے والا کتنا مزیدار ہوگا, اس کی تو اشارہ فرما دیں. پھر اس سے بھی استغنا کہ مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے تمہارا مولا چاہیے, اب امتحان ختم ہو جاتا ہے. اور نفس کے لیے رحمت آتی ہے, اس بندے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو قتل مت کرو, بس اس وقت حضور نفس بھی آ جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرتا ہے, مطمئنہ بن کر لو جی. یہ بھی مزے مل گئے, نفس مطمئنہ بن گیا تو نفس مطمئنہ بن کے بعد یہ نفس کے حضور ہیں وہ بھی اس کے لیے خوشگوار بن کے اس کو اس کے اندر کے سارے شرور سے نکال کر, سب ناگواریوں سے نکال کر اب اس کو یہ بھی مل گئی. آگے سماتے ہیں مخاطب, ان لوگوں سے میل جول ترک کر جو تجھ کو دنیا کی رغبت دلائی. آج ہم نہیں پوچھتے زیادہ, جو دنیا دار دنیاوی منصب دنیاوی جاہ اور دنیاوی لذت منامک ہیں, ہم اسی کی خوب کے اندر کہ یہ کیسے کما رہے ہیں, یہ کیسے کھا رہے ہیں, یہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں, ہم اس کے پیچھے بھاگتے, اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ لفظ مخاطب ہے, وہ پہلے صاحبزادہ سے خطاب تھا, اب اس ہر مجمع بیٹھا ہے نا, وہ پہلے جو بات کی ہے وہ کس کے خاص کی, مریض کیا تھا, اب آپ جو بیٹھے ہیں سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مخاطب ان لوگوں سے میل جول ترک کر جو تجھ کو دنیا کی رغبت دلائے ہیں اور ان کی ہم نشینی تلاش کر جو تجھ کو اس سے بے رغبت بنائیں. ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف جھکا کرتی ہے اور ہر قماش کا شخص اپنے ہم قماش ہی کے گرد چکر لگایا کرتا ہے. جس کے اندر ملان ہوگا اسی کی طرف ہوگا. محب تو محبین ہی کے گرد رہتا ہے, یہاں تک کہ اپنے محبوب کو ان کے پاس پالے اور محبین خدا کیونکہ تعالیٰ ہی کے لیے وہاں محبت رکھتے ہیں, بس وہ لابد ان کو محبوب بناتا ہے, ان کی تائید فرماتا ہے اور ان میں ایک دوسرے تقویت پہنچاتا ہے, بس وہ مخلوق کو تبلیغ کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں کہ ایمان و توحید و اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو حق عز و جل کے راستے پر لا کھڑا کرتے ہیں. جس نے خدمت کی وہی مخدوم بنتا ہے, تو اس کی خدمت کی جاتی ہے, جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اور جو کسی کو دیتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے. جب تو آگ کے کام کرے گا تو تیرے لیے آگ ہی ہوگی, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جیسے تم ہوگے تم پر ویسے ہی حاکم بنائے جائیں گے. اللہ سمجھا دے, آج حاکموں کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ سارا جھگڑے چلتے ہیں, احتجاج یہ وہ, حالانکہ ہمارا اپنا کیا تھا, کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حق بنائے جائیں گے، تمہارے کرتوت ہی تمہارے حق میں، تو کام تو دوزخ کی سے کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے اللہ عز و جل سے جنت کی. اللہ ہماری بھی دل کی آنکھیں کھول دے، یہ ہے تزکیہ. یہ ارشاد کن کی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے تصفیہ، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے، یہ نفس کے مکروں کو بتایا جا رہا ہے. جو مجمع آپ کے پاس آیا دل کی صلاح کے لیے، یہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کام تو کرتا ہے دوزخیوں کے اور توکر رکھتا ہے اللہ سے کیا جنت کی. تعجب ہے کہ عمل کے بغیر جنت کی آپ کو کس طرح کرتا ہے؟ عجیب بات ہے. اہل جنت تو دنیا میں اہل دل تھے، اہل جنت دنیا میں اہل دل تھے، اہل دل تھے. ہمارے دل نہیں ہے جی، ہر ایک کے پاس دل ہے. یہاں اہل دل سے مراد کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں نا، یعنی دل کے اندر جو اصل قوت ہے، ارادی قوت ہے، وہ پاکیزہ ہو جائے، وہ ایسے دل. دل تو ہر ایک کے پاس ہے، یہاں دل سے مراد وہ ہے، وہ قوت ارادی جو شریعت پر ڈالے، جو سنت پر ڈالے، اتباع سنت پر ڈالے، اللہ کی محبت کو اس کے عوامر کی تعمیر پر ڈالے، اس کے نوائی سے نافرمانی سے روک دے، جو مغلوب ہو جاتا ہے اندر کے تقاضوں سے. جیسے جانور تو مغلوب ہوتے ہیں، دو طرح کے تقاضے کے پیچھے پل پڑتے ہیں. انسان بھی ایسا ہے تو صاحب دل نہیں ہے. یہ اہل دل وہ ہے، مطلب اہل جنت جو ہوں گے دنیا میں اہل دل سے. جنت تو انہیں کو ملو گی جنہوں نے اپنے ارادوں کے اوپر قبضہ کیا، غلبہ کیا، غلط کو روکا، صحیح کو کیا، نافرمانی سے رکے، شیطان کے غلبے سے رکے، نفس کے غلبے سے رکے، ماحول کے غلبے سے رکے، فضاؤں کے غلبے سے رکے، اپنے اندر میں ایسی استعداد حاصل کی کہ ہر وقت اللہ کے پر متوجہ رہ کر، یعنی اس کی اطاعت پر لگے، اس کی رغبت رہی. اللہ ہمیں بھی اہل دل بنا دے. تو بھی اسی کے لیے ہماری یہ مجلس ہے، یہ جب ذکر کی مشق کرتے ہیں، یہ دل کے اندر اسی قوت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے دل کے اندر ہمیں وہ قوت ملے، وہ روحانی قوت ملے، کہ دل ہمارے کے اندر جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی وہ ہمت ملے کہ روک دے، اطاعت کی رغبت بڑھے، جو اطاعت پر ڈالتے، ہر اطاعت پر ڈالتے. یہ نہیں جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اب میں ہر آدمی غور کرے تو چند چیزیں اپنی مرضی کی لے لی جو ہمیں آسان لگی، چند گناہوں سے بچ گئے اور کتنا مصروف پھنسے ہوئے. تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اب اتنا مرغوب ہو جائے کہ جی چاہے وہ کر کے رہے، اور جن سے روکا ہے ہر اس کام سے رک جائیں گے. اس استعداد کو لینے کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر کی مشق بھی ہے، جس کا مستقل حکم بھی ہے، ورد کو رب کا فی نفس کا صدر ام و خیفتن و دون جہر من القول بالغدوب و آسان ولا تکم من الغافلین. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. یا غفلت سے بیداری کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، دل غفلت سے بیدار ہو جائے گا. اس ذکر سے مذکور کی طرف دھیان رہنے لگے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، کہ اللہ بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. جب اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے تو اس کی رحمت کے اندر ہمارے دلوں پر پڑے گی، دل کے اندر نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، روحانی ٹونک ملے گا، دل میں ہمت بڑھے گی، پھر سستی کی جگہ چستی آئے گی، پھر بے ہمت کی بے بسی کی جگہ جو ہے ہمت آئے گی، شریعت پر چلنے کی استعداد بڑھے گی، دل کا میلان اللہ کی اطاعت میں بڑھتا چلا جائے گا. وَسْوِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت ہم چاہتے ہیں, اپنے اندر ہمت اور قوت چاہتے ہیں نفس کو مغلوب کرنے کے لیے, شیطان کے غلبے سے, اس کے مکر سے بچنے کے لیے, ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے, اس کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر اپنے دل پر اللہ کے نام کی مشق سے یہ استعداد حاصل کرنی ہے. اس وقت تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہم ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں, یہاں پر اصل جو ذکر کی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں کیا, تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے اس کی مشق کریں. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, کہ رب کا یہ اسم جو ہے, یہ نام جو ہے, یہ بڑا متبرک ہے. تو اس کا تبرک کیا ہے کہ دل کا میلان اطاعت سے بڑھتا چلا جائے, نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے. تو تصور کے ذریعے سے اس کی مشق کرنی ہے, ابھی بھی کر لیتے ہیں اور ہم نے اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا ہے کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ جو ہم جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, دل کے اندر شفافت, دل میں لطافت, دل میں پاکیزگی, دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ. تھوڑی دیر کی مشق. اطلاع دینی کہ ہمارے محترم ڈاکٹر سید زبیر صاحب کی خوش دامن ساتھ صاحبہ اور ہمارے ڈاکٹر رانا ساجد صاحب کی والدہ, ان کا آج وصال ہو گیا کافی لمبی علالت کے بعد. کل صبح 10:30 ان کا جنازہ ہوگا ویلنشیا میں. جی ہم ایک تو مخلوق کی دعا کے لیے جو ہے, اور جو شریک ہو سکیں تو اس میں شرکت بھی کریں. ہر ایک نے جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ مَا عَعْتَى وَإِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو بھی عطا ہوا وہ بھی اللہ کا ہے, جو لیا اس نے وہ بھی اللہ کا ہے, اور ہم بھی اللہ کے ہیں, اور ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں. وقت مقرر, سبب مقرر, جگہ مقرر. اللہ ہم سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بحضرتی کلی ذرہ میعاد الف الف مرہ. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, لا الہ الا انت, برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأن کلہ, ولا تکلنا الى انفسنا طرف عین. اللہم لک الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك
وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم احفظ قلوبنا من غيرك ونور قلوبنا بنور معرفة واليقين اللهم اغفر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين مظلومہ کی مخلوق کی دعا بھی فرمائیں اور اپنی اپنی جائز دلی حاجت بھی اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.